إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے بات آپ کے سامنے شروع ہوئی تھی اور ان ناموں کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی ہے. آج پہلے دو نام الحی القیوم ان کے بارے میں بات آئے گی, اس کے بعد ٹائم رہے گا تو انشاءاللہ الخالق الخلاق ان دو ناموں کے بارے میں بات آئے گی. تو الحی القیوم یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے الحی القیوم یہ قرآن میں ایک ساتھ تین جگہوں پہ آئے ہوئے ہیں. الحی القیوم پہلی جگہ آیت الکرسی ہے جہاں پہ یہ دونوں نام ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں. آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت الکرسی میں الحی بھی آیا ہے اور القیوم بھی آیا ہے. دوسری جگہ پر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں نام ایک ساتھ بیان کیا ہے. آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی لا الہ الا هو الحی القیوم جیسے آیت الکرسی میں آیا ہوا ہے ویسے ہی سورہ آل عمران میں بھی ایک جگہ پر ایسے ہی سیم آیت آئی ہوئی ہے. تیسری جگہ ہے سورہ طہٰ جہاں پر یہ دو نام آئے ہوئے ہیں, وہاں الفاظ یہ ہیں وعانت الوجوہ للحی القیوم. تو تین جگہوں پر یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ استعمال کیے ہیں. ایک تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو آیت الکرسی میں ہے جو سورہ بقرہ میں ہے, اور دوسرے سورہ آل عمران کے شروع میں بھی سیم اسی طرح کی آیت ہے, اور تیسرے سورہ طہٰ میں ہے وعانت الوجوہ للحی القیوم. حی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو حی کا معنی کیا ہوتا ہے, قیوم کا معنی کیا ہوتا ہے, اور ان دونوں ناموں کے تقاضے کیا ہیں جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں پہلے آپ کے سامنے واضح کی جائیں گی. سب سے پہلے حی, حی عربی زبان میں یہ حیات سے ہے. حیات, حیات کہتے ہیں زندگی کو, لائف. تو حی اسی سے صفت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حیات کی صفت کو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ ہے, حی ہے, حیات کی اس کی صفت ہے. حیات انسانوں کے ساتھ بھی ہے, یعنی لائف جسے آپ کہتے ہیں یہ انسانوں کی بھی ہے زندگی, حیات اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کیا ہے اس میں جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی ہے؟ تو حی کا یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے جو استعمال کرتے ہیں, حیات کی جو صفت ہے اس کے اندر, تو یہ حیات کامل حیات ہے, جبکہ انسانوں کی حیات یہ ناقص حیات ہوتی ہے. یہ کامل اور ناقص کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حیات کامل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, یعنی کامل حیات, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ زندہ نہیں تھا پھر زندہ ہوا. اس کو کہتے ہیں کامل حیات, کہ جس میں کبھی بھی نہ ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کہتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ہے, کبھی بھی اس کے ساتھ نہ ہونے کا معاملہ نہیں ہے, جبکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو مخلوقات ہیں ان کے پاس زندگی تو ہے, لیکن ان کی زندگی ایسی ہے کہ پہلے یہ نہیں تھے بعد میں وجود میں آئے. تو سب کے ساتھ معاملہ یہی ہے کہ پہلے نہیں تھے بعد میں وجود میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے, حیات ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. کبھی بھی اس کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ نہیں تھا پھر ہوا, یہ تصور نہیں ہے اس کے ساتھ حیات میں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو بھی زندگی ہے, ہر زندگی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس زندگی کو کسی نہ کسی دن ختم ہونا ہے. کوئی بھی زندگی آپ لے لیجئے, کسی بھی چیز کی زندگی لے لیجئے, چاہے انسانوں کا معاملہ ہو, جنوں کا معاملہ ہو, یا درختوں کا معاملہ ہو, یا کسی اور چیز کی دنیا کا معاملہ ہو, دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی دن ختم ہو جاتی ہے. تو ہر چیز کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, جو زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بات ہے کہ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے, جو حیات ہے, وہ ایسی ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں کامل حیات. تو اللہ تعالیٰ حی ہے, اس کے ساتھ حیات ہے, زندگی ہے, تو یہ کامل ہے, مکمل ہے, کمپلیٹ ہے, اس میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کسی طرح کی کوئی بیماری, کوئی عیب نہیں ہے, جیسے دنیا کی زندگی میں چیز پائی جاتی ہے. دنیا کی زندگی میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان زندہ ہے تو کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے, انسان زندہ ہے تو کبھی اس کو سونے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, انسان زندہ ہے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی عیب نکل آتا ہے, کبھی کمزور ہو جاتا ہے, کبھی طاقت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں انسانوں کے ساتھ ہیں, ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی زندگی ہے جو نہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ نہیں تھی بعد میں ہوئی, اور آئندہ بھی کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ جو بھی چیز اس دنیا میں ہے سب کی سب ختم ہونے والی ہے. اگر باقی رہنے والی چیز ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حیات یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, کبھی اس میں فنا نہیں ہے, کبھی وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے الحی کا. تو الحی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. کسی بھی مخلوق کی یہ صفت نہیں ہے. ہر مخلوق کے اندر حیات پائی جاتی ہے, تو یہ حیات ایسی ہے جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات یہ پہلے سے ہے, ہمیشہ سے ہے, اور ہمیشہ رہنے والے, اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات ایسی حیات ہے جو ہمیشہ سے ہے, کبھی اس میں عدم کا تصور نہیں ہے, اور ہمیشہ رہنے والی ہے, وہ فنا ہونے والی نہیں ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, کیونکہ وہی ایک ایسی ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں پائی. وہی ایک ایسی ذات ہے جس کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی کمی کا تصور نہیں ہے, اس لیے عبادت کے لائق بھی وہی ہے. وہی حی ہے تو ہمارا توکل بھی اسی پر ہونا چاہیے. یہ اس پر ایمان لانے کا تقاضا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, تو اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کریں, اسی کے لیے رکوع سجدہ کریں, اسی کے لیے ہماری ساری عبادت ہو, ہمارا جھکنا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, اور جتنی بھی کمال کی صفتیں ہیں سب اس کے ساتھ ہیں, اس زندگی کے ساتھ ہیں, اور یہ کمال کی صفت اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو اسی پر توکل بھی ہونا چاہیے, بھروسہ بھی, جس کو ٹرسٹ کہہ لیتے ہیں ہم لوگ. تو یہ اسی پر ہونا چاہیے, کسی اور پر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر وہ چیز جسے ختم ہونا ہے, اگر آپ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے تو پتہ نہیں وہ آپ سے پہلے ہی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا. تو بھروسہ یا توکل کس پر آنا چاہیے؟ جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے, جس کی زندگی ایسی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے, جو حیات ایسی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے, اسی پر توکل ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اردو زبان میں ہم جو ہے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے بعض مرتبہ ایک آدمی کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ یہ آدمی ہمارا فلاں جگہ پہ کام کرا دے گا, اس سے توکل کر لیا, توکل کر کے وہ بیٹھ گیا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آدمی اس کام کے لیے جا رہا تھا, راستے میں اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس لیے وہ آدمی وہاں نہیں جا پایا. ہاں, اس آدمی کو وہ کام کرانا تھا ہمارا, اس کام کے لیے اس کو جانا تھا, لیکن وہ بیمار پڑ گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں جا پایا, ہمارا وہ کام نہیں ہوا. کبھی بھی جو توکل کرنا ہوتا ہے, بھروسہ کرنا ہوتا ہے, اگر ہم نے کسی شخص پر کر لیا ہے, جو شخص ایسا ہے جو کبھی بھی اس کو کمی آ سکتی ہے, زوال ہو سکتا ہے, عیب اس کے اندر کوئی آ سکتا ہے, کوئی کمی پیدا ہو سکتی ہے, تو ہمارا یہ توکل صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بھی ہمارے جیسا ایک شخص ہے اور اس کو بھی کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا وہ کام نہ کر پائے. اس لیے ہمارا توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے. اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جہاں توکل کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں حی کی صفت بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی, حی کا نام. قرآن میں وتوکل علی الحی الذی لا یموت, وتوکل علی الحی الذی لا یموت, سورہ فرقان میں یہ آیت ہے کہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت, یعنی اعتماد کرو, بھروسہ کرو, ٹرسٹ کرو اس ذات پر جو حی ہے, مرنے والی نہیں. الحی الذی لا یموت یعنی حی ہے, ایسی حیات اس کی ہے جس میں کبھی فنا یا ختم ہونے کا تصور نہیں ہے, وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور کبھی اس پہ کوئی کمی نہیں آتی ہے, کوئی چیز جو ہے عیب نہیں آتا ہے, بیمار ہونے کا معاملہ نہیں ہے, سو جانے کا معاملہ نہیں ہے, بھول جانے کا معاملہ نہیں ہے, ایسی حیات ہے جس میں اس طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. تو وہی ذات مستحق ہے اس بات کی کہ ہم اس کے اوپر توکل کریں. تو حی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے اس نام کو ہم مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حی ہے جس کے ساتھ حیات کی صفت ہے, اور یہ ایسی حیات ہے جس میں نہ کوئی کمی ہے, نہ کوئی عیب ہے, نہ کوئی کمی آ سکتی ہے, نہ کوئی عیب آ سکتا ہے, نہ کسی چیز کو اس کو ضرورت ہے, ایسی حیات ہے یہ. تو لازمی طور پر ہمارا توکل بھی کس پر ہونا چاہیے؟ اسی پر ہونا چاہیے. یہی حی کی صفت کی خاص بات ہے والتوکل. جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے, یہ دوسری جو ہے اللہ تعالیٰ کے دوسرے ناموں میں بھی وہ چیز آتی ہے, اس سے پہلے میں نے اللہ کے لفظ میں یہ بات بتائی تھی, لیکن حی کے اندر خاص طریقے سے یہ بات ہے کہ ہمارا توکل بالکل اسی پر ہونا چاہیے, اسی پر ہمارا پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. ہم دنیا میں کسی بھی آدمی کو کوئی کام سونپتے ہیں, کوئی کام کہتے ہیں, میں یہ نہیں, اس کے کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کسی آدمی کو کوئی کام نہ دیں. جو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ہم ان اسباب کو اختیار نہ کریں, یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا. لیکن توکل جسے کہتے ہیں, اعتماد کرنا جسے کہتے ہیں, ٹرسٹ کرنا جسے کہتے ہیں, یہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے. توکل یہ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اگر کسی شخص نے توکل جو اللہ پر کرنے کا ہے وہ کسی اور کے ساتھ کر لیا تو یہ بھی شرک ہے, اس میں بھی شرک کا معاملہ آتا ہے. تو توکل ہمارا پورے طریقے سے کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے تقاضا جس نام کا ہے وہ نام کیا ہے؟ حی کا ہے, اللہ تعالیٰ کا نام. اسی لیے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے وتوکل علی الحی الذی لا یموت, بھروسہ کرو, اعتماد کرو اس ذات پر جو کہ مرنے والی نہیں ہے. کسی اور پر اعتماد کر کے بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے وہ مر جائے, وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ختم ہو جائے, بیمار ہو جائے, کام نہ کر سکے, یا سو جائے, بھول جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, تو آپ کا کام ادھورا رہ جائے گا, آپ کا کام نہیں ہو پائے گا اگر آپ اس کے اوپر توکل کر لیں گے. لیکن اگر یہ توکل کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے, اور ساتھ میں ظاہری اسباب اگر اختیار کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہری سبب کے طور پر بھروسہ نہیں ہے ہم کو کہ ہاں یہی جو ہے یہ آدمی کر دے گا. کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے, میں نے یہ جو ہے خاص طریقے سے اپنا اور صفات میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہماری زبان سے بھی نکل جاتی ہیں اور ہم اس کا خیال نہیں کر پاتے. ایسا بہت ہو جاتا ہے, دیکھیے جو ہے ہم نے کسی کو کوئی کام سونپا ہے, ہم کو معلوم ہے کہ آدمی یہ کام کراتا ہے یا کرا سکتا ہے, اس کے پاس یہ صلاحیت ہے, ہم کو معلوم رہتا ہے. تو کبھی ہم کام کو دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں, ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ آپ یہ کام کریں. یہ لفظ کہنا کہ ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے یہ غلط ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں حالانکہ, لیکن یہ کیا ہے؟ غلط ہوتا ہے. کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کسی کے لیے, کیونکہ یہ توکل صرف کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور یہ اس نام کا تقاضا ہے, الحی کا جو ہے تقاضا ہے کہ ہم یہ توکل صرف اللہ کے ساتھ رکھیں کہ اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، وہ چاہے گا تو حی کی صفت کے ساتھ اور کچھ صفتیں جڑتی ہیں، وہ جب چاہتا ہے تو وہ کام ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ تو پورا ہمارا اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم ظاہری سبب کے طور پر کسی کو اختیار کرتے ہیں، یہ بات دوسری ہے، لیکن ہمیں کہنا کیا چاہیے جملہ ایسے موقع پر؟ اب یہی مسئلہ آتا ہے، کہنا کیا چاہیے؟ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کام دیتے ہوئے کہ مجھے پورا اعتماد ہے کہ آپ یہ کام کر لے جائیں، مجھے آپ کے اوپر پورا بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے کہ آپ یہ کام کر لے جائیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے آپ پر مجھے بھروسہ۔ عربوں کے یہاں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، عربی میں جب وہ بولتے ہیں تو ایسے ہی بولتے ہیں کہ اللہ کے بعد ہمیں آپ سے یہ ہوں گے، یعنی ہمیشہ وہ بعد اللہ کہیں گے، من اللہ ثم من فضلک، ایسے کہیں گے بھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، پھر آپ کی کچھ جو ہے مہربانی تھی کہ یہ کام ہمارا ہو گیا۔ تو ثم کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں پر عربی زبان میں، کہ من اللہ ثم من فضلک۔ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں جب کہتے ہیں تو، یہ بھائی آپ کے حق کا ہی تھا معاملہ کہ آپ نے یہ سب کرا دیا، ورنہ یہ کہاں ہونے والا تھا۔ ہم اردو میں ایسے بڑی آسانی سے کہہ لیتے ہیں، حالانکہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ کیا کہنا چاہیے وہاں پر؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تھی، پھر آپ کی جو یہ کوشش تھی اس کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارا یہ کام ہو گیا۔ ایک طریقہ طریقہ ہوتا ہے کہنے کا، یہ اصل جو ہے ان ناموں کو پہچاننے سے یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کہنا ہو کسی کے بارے میں تو آپ یہ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر مجھے اس دنیا میں کسی کے اوپر اعتماد ہے اس کام کے تعلق سے، تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اصل تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ وہ یہ کام جو ہے ہمارا کرا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں اس بات کی امید ہے، یہ کہنا چاہیے، ہمیں اعتماد ہے کہ آپ جو ہے یہ ہمارا کام کرا دیں گے۔ پہلا توکل ہمارا کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام کرا دے گا۔ جب ہم پورا بھروسہ کسی شخص پر کر لیتے ہیں تو اس سے خرابی کیا پیدا ہوتی ہے، اس چیز کو آپ جو ہے ذہن میں رکھیے۔ یعنی یہ جب صحیح طریقے سے یہ عقیدہ نہیں آتا ہے الحی کا، کہ اللہ تعالیٰ حی ہے اور زندگی یہ اس کی ایسی ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ایسی زندگی اس کی ہے کہ اس میں کسی طرح کوئی عیب نہیں آتا، کبھی وہ فنا ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو اس کے ساتھ جو توکل کی صفت آتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، فرض کر لیجئے یہ اور یہ دونوں ساتھی ہیں، اب انہوں نے ان کے اوپر کسی کام کے لیے پورے طریقے سے اعتماد کر لیا کہ یہ کام کریں گے، ان کو جو ہے سونپ دیا وہ کام کرنے کے لیے، اور انہیں کے اوپر پورا بھروسہ کر لیا کہ ان کے ذریعے سے یہ کام ہو جائے گا۔ بعد میں وہ کام انہوں نے نہیں کیا یا نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی بھی نہ رہی، صرف سستی کی وجہ سے نہیں کی۔ اب لازمی طور پر انہوں نے، بولیے، ان کے تعلق سے برا گمان قائم کر لیں گے، جو خود ایک غلط چیز ہے کہ کسی مومن کے بارے میں برا گمان قائم کر، لازمی طور پر یہ چیز آ جائے گی، لازمی طور پر ان کے دل کو بہت ٹھیس پہنچے گی کہ میرا یہ کام نہیں ہوا، بہت تکلیف پہنچے گی لازمی طور پر، اور یہ دونوں چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ان کا توکل کس کے اوپر ہوتا؟ اللہ پر ہوتا۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام ان کے حوالے کیا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو کام نہیں ہوا، نہ ان کے تعلق سے کوئی برا خیال آئے گا اور نہ ان کو کوئی بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ بہت زیادہ تکلیف پہنچنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو انسان کو کسی اور دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے، وہ چیز نہیں پیدا ہوگی اگر اللہ پر مکمل طریقے سے کیا ہو؟ توکل ہو، اور کسی انسان پر توکل نہ ہو، کسی پر جس توکل اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہ ہو، تو کبھی بھی یہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں لوگ کہ مسلمان جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کا، وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں آخری حد کو نہیں جاتا ہے، جو واقعی معنی میں مسلمان ہوتا ہے، جسے خودکشی کرنا ہے۔ آدمی خودکشی کیوں کرتا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ختم کیوں کر لیتا ہے؟ آدمی کیوں کرتا ہے ایسا؟ دنیا سے کیوں اتنا مایوس ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے جن کے اوپر اعتماد کر رکھا تھا انہوں نے اسے کیا کر دیا؟ دھوکہ دے دیا۔ یا جہاں سے اسے امید تھی وہ امید پوری نہیں ہوئی, تو امید پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی کیا سوچتا ہے اس کے بعد, اس کے اوپر ایسا اس کا اثر پڑتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر اللہ پر توکل ہوتا تو معاملہ وہاں پر کیا ہوتا, آدمی سوچتا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہاں نہیں چاہا تو یہ کام نہیں. یہاں تک کہ آپ جو اس طرح کے کام سنتے رہتے ہیں, یعنی لوگ جو امتحان میں فیل ہو گئے, یعنی ایگزام میں پاس نہیں ہوئے تو خودکشی کر لیا, یا گئے جو ہے اپنے آپ کو دریا میں گرا دیا, یا جو ہے اوپر سے گر کر کے مر گئے, یہ ساری چیزیں جو ہوتی رہتی ہیں لوگوں کی, یہ بھی اسی وجہ سے اسی کا نتیجہ ہے. آپ نے اعتماد کر لیا کہ ہم نے پڑھ لیا ہے محنت کر لیا تو لازمی طور پر ہمارا یہ آ ہی جائے گا, یہ غلط تھا. ہمیں کس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے تھا. اللہ پر توکل ہوتا تو اگر یہ چیز نہیں ہوئی ہے تو ہم سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا اس لیے یہ چیز نہیں ہوئی, اور آدمی کو وہاں پر صبر آ جاتا ہے اور پھر نئے سرے سے دوسرا جو ہے کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے, کوئی دوسرا سبب ڈھونڈتا ہے, یا اور محنت کر کے جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے لیکن یہ طریقہ نہیں اپناتا ہے جس کو شریعت نے بھی حرام کر رکھا ہے. تو یہ معاشرے کے اندر اللہ پر توکل کرنے کا, اور توکل کا یہ معاملہ کس کے ذمن میں آتا ہے؟ اللہ کو حی ماننے کے ذمن میں. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, کی اعتماد کرو اس ذات پر جو کہ کبھی مرنے والی نہیں, ہمیشہ اسی کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. دنیا میں یہ مسائل ہمارے ساتھ بہت آتے ہیں, بہت مواقع آتے ہیں زندگی میں, اس کے بہت ساری جو ہے شکلیں آتی رہتی ہیں, اور وہاں پر ہمارا کہیں نہ کہیں اللہ کے اوپر ایمان ہٹتا ہے یا تسلسل ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ پر توکل کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے راستے بناتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ یعنی لمبی روایت ہے, قصہ اصل میں پہلے کے لوگوں کا بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن وہ صحیح ہے اسی لیے اس کو پیش کر رہے ہیں, اور اس کے لیے بڑی بہتر مثال ہے توکل کے لیے. تو ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص سے 1000 دینار کا قرضہ لیا, ادھار جو لون جسے آپ بولتے ہیں, 1000 دینار کا بہت بڑی رقم ہوتی تھی اس زمانے میں, 1000 دینار کا قرضہ لیا. اب اتنی بڑی رقم دینے کے لیے اس نے کہا کہ آپ کچھ نہ کچھ, جیسے آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ جو ہے سیکورٹی کوئی جو ہے ہونی چاہیے آپ کی طرف سے کہ جو ہے آپ یہ پیسہ لوٹائیں گے, کوئی نہ کوئی چیز, کوئی وکیل دیجئے, کوئی چیز جو ہے گروی رکھ دیجئے, رہن رکھ دیجئے, کوئی چیز ہمارے پاس رکھیے تاکہ ہمیں یہ ہو اطمینان ہو کہ آپ ہمارا یہ پیسہ واپس کر دیں گے. وکیل بھی مانگا, کوئی آدمی جس کے پاس ہم جا سکے اگر آپ پیسہ نہیں لوٹائیں گے, کہ وہ آدمی ہمیں اس کے تعلق سے کوئی, یعنی جس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکیں. وکیل اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر آدمی کیا کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے. توکل جو لفظ ہے یہ اصل میں وکیل, یہ سب ایک ہی ساتھ ملا ہوا ہے, اگر آپ عربی زبان دیکھیں گے تو ایک ہی ساتھ ملا ہوا ہے سارا لفظ. جب اس نے یہ مانگا کہ وکیل مجھے کوئی دو جس کے ذریعے سے میں بھروسہ کر سکوں کہ آپ یہ میرا پیسہ لوٹائیں گے, تو اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی وکیل نہیں, میں اس وقت تم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا, نہ کوئی چیز تمہارے پاس گروی رکھ سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی شخص دے سکتا ہوں, صرف اللہ ہمارا وکیل ہے, ہم اسی پر جو ہے اعتماد کر کے یہ کام چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں یہ پیسہ دے دیں. اللہ تعالیٰ کو وکیل بنا کر کے اس نے وہ پیسہ لیا, تو اس نے وہ پیسہ اس کو دے بھی دیا. 1000 دینار لے کر کے گیا, اس کا ایک ٹائم تھا, فکس ٹائم تھا کہ اس ٹائم پر وہ پیسہ واپس کر دے گا. دونوں کا گھر دریا کے دو کنارے تھا, یعنی ایک جو ہے اس سائڈ میں ہے تو ایک اس سائڈ میں, وہاں جانے کے لیے بیچ میں کشتی کا استعمال ہوتا تھا, یعنی استعمال کر کے آنا جانا ہوتا تھا. اس دن وہ بیچارہ آیا جو تاریخ تھی پیسہ واپس کرنے کی 1000 دینار کی, وہ آیا اس کو واپس کرنے کے لیے جانے کے لیے, تو ایک بھی کشتی نہیں تھی. اب میں کیسے جاؤں وہاں پر, بیچارہ پریشان ہو گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو وکیل بنایا ہے, اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اوپر اعتماد کر کے اس نے جو ہے ہم کو دیا, توکل کر کے اس نے دیا تھا, اور ہم نے زبان اسی کے تعلق سے دے رکھی ہے, اب ہم کیسے پہنچائیں. وہ آدمی بہت پریشان ہوا, اس کے لیے بہت پریشان ہونے کے بعد اس کو ایک لکڑی ملی وہاں پر, اس لکڑی کو تھوڑا بیچ میں سوراخ کر کے اسی کے اندر وہ پیسہ ڈال دیا 1000 دینار, اور پیسہ ڈالنے کے بعد اوپر سے اسے بند کر دیا اور اسی طریقے سے دریا میں ڈال دیا. اور کہا اے اللہ فلاں تیرے فلاں بندے نے صرف تجھے وکیل مان کر کے مجھے اتنے دینار دیے تھے, صرف تجھے وکیل تیری ذات پر اعتماد کر کے مجھے دیے تھے کہ میں اسے واپس کر دوں گا اس مدت کے بعد, اس لیے اللہ میں اسے دریا میں ڈالتا ہوں, تو کسی طریقے سے اسے اس کے پاس پہنچا دے. یہ توکل کیا اس شخص نے, کیونکہ پہلے اللہ پر توکل کر کے انہوں نے یہ معاملہ کیا تھا. دریا میں لکڑی ڈال دیا, ویسے 1000 دینار کے ساتھ یہ لکڑی بہتے ہوئے دوسرے کنارے کو پہنچی. جب دوسرے کنارے کو پہنچی ہے وہ لکڑی, تو وہاں پر وہی شخص جس نے دیا تھا دینار وہ بھی آیا ہوا تھا کہ آج تاریخ ہے اس کے پیسے واپس کرنے کی, وہ آئے گا یہاں پر تو پیسہ میں اس سے لے لوں گا. وہ بھی پیسہ لینے کے لیے آیا تھا, لیکن اس دن کوئی کشتی چلی ہی نہیں تھی, گئی ہی نہیں تھی, تو آخر میں آیا اب ایسے ہی خالی ہاتھ گھر واپس جاؤں. اس نے وہ لکڑی جو وہاں پہ کنارے آئی ہوئی تھی اسی کو اٹھا لیا کہ لکڑی لے جائیں گے تو گھر میں کم سے کم آگ جلانے کے کام آئے گی. آگ جلانے کے لیے لکڑی لے کر کے گیا, گھر لے جا کر کے لکڑی کو اس نے چیرا تاکہ جو ہے اس کو سکھانے کے بعد اس کو جلائیں گے تو اس میں کھانا بنے گا. اس زمانے میں لکڑیوں پر ہی کھانے بنتے تھے آگ جلا کر کے. جب لکڑی کو چیرا تو اس میں اس کو 1000 دینار اور ساتھ میں جو اس نے کاغذ لکھ کر کے رکھا تھا وہ جو ہے اس کو مل گیا. اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس شخص تک پہنچا دیا, پہنچانے کا انتظام بھی کر دیا اور وہاں تک وہ چیز پہنچ گئی. صرف اللہ پر توکل کر کے انہوں نے یہ کام کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ویسے ہی وہاں پر پہنچا دیا. اس کے بعد کیا ہوا, اب اس شخص نے صرف لکڑی میں رکھ دیا تھا, پتہ نہیں لکڑی پہنچی یا نہیں پہنچی, لکڑی پہنچی یا نہیں پہنچی, اس کو پھر بھی تشویش تھی کہ اس بندے نے اللہ کے نام پر مجھے یہ بات یہ جو ہے پیسے دیے تھے اس کو پہنچانا ہے. دوسرے دن وہ پھر اس کے بعد کافی دنوں کے بعد وہ 1000 دینار لے کر کے نکلا, اس کے گھر گیا اس کو لے کر کے دینے کے لیے کہ تمہارے پیسے رہ گئے تھے, میں اس دن آیا تھا لیکن مجھے کوئی سواری نہ ملنے کی وجہ سے میں تم کو نہیں دے سکا, یہ میں واپس کر رہا ہوں. تو ہنستے ہوئے اس نے کہا کہ کیا کبھی اس سے پہلے ایسا ہوا ہے کہ تم نے لکڑی میں پیسے رکھے ہیں جو ہے یہ دینار جو 1000 دینار کہ وہ میرے پاس پہنچ جائیں اس بھروسے کے ساتھ؟ کہا کہ ہاں میں نے ایسا کیا تھا لیکن پتا نہیں وہ کیا ہوا, پہنچا نہیں پہنچا. کہا کہ تم نے اللہ پر توکل کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے پہنچا دیا تھا, اب مجھے اس کی ضرورت نہیں, یعنی وہ پیسہ مجھے پہنچ گیا تھا. یہ کس کے اوپر اعتماد تھا؟ اللہ تعالیٰ پر تھا. یہ توکل ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی توکل کرنا شروع کر دیں جیسا پرندے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن پیٹ بھر کر کے اپنے گھونسلوں میں شام میں واپس آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کسی کو ویسے ہی چھوڑ نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ کسی کو ویسے ہی بھوکا مار نہیں دے گا. لیکن توکل اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے, محنت کرنا اپنی جگہ پر ہے, سبب کو اختیار کرنا یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اس سے یعنی اس کا توکل کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں مکمل طریقے سے, نہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسباب پر مکمل طریقے سے اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اصل یہ بات ہے, اسباب کو اختیار کرنا چاہیے لیکن اسباب پر مکمل اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اعتماد کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. یہی اس کے اندر خاص بات ہے. میں آپ کو ایک دوسری جو ہے مثال پیش کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں سے یہ کہا گیا کہ آپ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے کس میں ڈال دیجئے؟ دریا میں ڈال دیجئے. یہی ان سے کہا گیا اور کچھ بھی نہیں. یہ توکل کی بات ہے کہ آپ ڈال دیجئے اور پھر کس پر توکل کیجئے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر پہنچائے گا جہاں اسے پہنچنا ہے اور بچہ ضائع نہیں ہوگا. کسی شخص کا اگر اللہ پر توکل نہ ہو تو پھر ایسا کبھی نہیں کر سکتا ہوں. مکمل طریقے سے اللہ پر توکل نہ ہو تو ایسا کبھی نہیں کرے گا. لاکھ آپ کہتے جائیے نہیں کرے گا, وہ نہیں ڈالے گا اس کے اندر. یہی بندوں کا امتحان بھی ہو جاتا ہے کہ کس درجے کا اللہ پر توکل ہے. اگر واقعی معنی میں اللہ پر مکمل توکل نہیں ہے, اس ذات پر مکمل بھروسہ نہیں ہے تو نہیں کر سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا کیا اس لیے کہ ان کو مکمل اعتماد تھا, توکل تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سبب پیدا کر دیا, وہ آپ جانتے ہیں. میں صرف آپ کو مثال دے کر کے سمجھا رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں, جو حی نام ہے اللہ تعالیٰ کا, اسی نام کے ساتھ یہ چیز آتی ہے اللہ پر توکل کرنے کا معاملہ. میں نے اس سے پہلے وہ واقعہ آپ کو بتایا تھا, میں ابھی واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں, صرف یاد دلا رہا ہوں توکل کے تعلق سے. حی کی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, جو اس کا نام ہے حی, اس کے تعلق سے بات کی یاد دلا رہا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجر اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیا, مکہ جہاں پہ ابھی آباد ہے وہاں پہ چھوڑ دیا, وہاں کچھ بھی زندگی کا اثر نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر, بظاہر تو کوئی چیز نہیں تھی کہ ان کی زندگی یہاں پہ گزر سکتی ہے, لوگ زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن توکل کس کے اوپر تھا؟ اللہ تعالیٰ پر تھا. تو اسی توکل کے نتیجے میں وہاں ان کو زندگی بھی ملی اور دنیا والوں کو زمزم کا پانی بھی ملا. تو یہ توکل ہے, اور توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. اس کے بعد میں آپ کو ایک دعا یاد دلاتا ہوں, اس دعا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حی کے نام کو استعمال بھی کیا ہے, بیان بھی کیا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حی کے نام کو اور جو ہے حیات کی صفت کو, اور اس میں بھی توکل کی بات آئی ہے. میں وہ دعا پڑھتا ہوں, اردو میں آپ کو جو ہے سناتا ہوں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم لک اسلمت, اللہم لک اسلمت, وبک آمنت, وعلیک توکلت, وإليك أنبت, وبك خاصمت, اللهم إني أعوذ بعزتك, لا إله إلا أنت أن تضلني, أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اب دیکھیں اس دعا کا معنی کیا ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اللهم لك أسلمت, اے اللہ تیرے لیے میں اسلام لایا. اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تیرے ہر حکم کے آگے میں سر جھکاتا ہوں, تیرا ہر حکم ماننا یہ میری زندگی کا مقصد. اللہم لک اسلمت, میں تیرے لیے اسلام لایا. اسلام لانے کا مطلب یہی ہوتا ہے, ہم اردو میں عربی میں اس کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا, کہ جو بھی اس کا حکم ہوگا ہم اسے بجا لائیں گے. تو اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا, وبک آمنت, تیرے اوپر میں ایمان لایا, وعلیک توکلت, تیرے اوپر مجھے توکل ہے, ٹرسٹ ہے, بھروسہ ہے, وإلیک انبت, اور تیری طرف میں لوٹ رہا ہوں. جب مجھے کوئی چیز آتی ہے, ضرورت پیش آتی ہے, تو میں کس کی طرف لوٹتا ہوں؟ تیری طرف لوٹتا ہوں. میں کہیں اور جانے والا نہیں, تیرے دربار میں میں حاضر دینے والا ہوں اور تیری طرف لوٹنے والا ہوں. وبک خاصمت, اور تیرے لیے میں نے لوگوں سے جھگڑا مول لیا. اصل میں خاصم عربی میں کہتے ہیں جھگڑا, لڑنے کو, جھگڑنے کو, بحث کرنے کو. کبھی یہ جو ہے ہاتھ پیر سے بھی ہو سکتے ہیں اور زبان سے بھی, جو ہے سب کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے خاصم کا. کہا کہ تیرے نام سے اور تیرے اوپر ایمان لا کر کے میں نے لوگوں سے جھگڑا بھی مول لیا ہے, لوگ میرے دشمن بھی ہوئے ہیں, لوگوں سے دشمنی بھی مول لی ہے, لیکن سب تیرے اوپر توکل کرتے ہوئے, تیرے اوپر ایمان لاتے ہوئے اور تیرے حکم کے آگے اپنا سر جھکاتے ہوئے. اس کے بعد کہا اللہم انی اعوذ بعزتک, اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں, تیری غلبے کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کس سے پناہ میں آنا ہے وہ آگے جو ہے اس کے بارے میں ہے. میں تیرے غلبے کی پناہ چاہتا ہوں, تیری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں. کس چیز سے ہے؟ انت ضلنی, آگے آ رہا ہے وہ کہ تو مجھے گمراہ کر دے, مجھے ہمیشہ حق پر قائم رکھ. اے اللہ میں اس کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری پناہ چاہتا ہوں گمراہی سے, کبھی جو ہے گمراہی جو ہے نہ آ جائے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے. اسی میں آگے فرمایا انت الحی الذی لا یموت. یہ سب کیوں ہے؟ کیوں میں تیرے حکم کے آگے سر جھکا رہا ہوں؟ کیوں میں تیرے اوپر مکمل توکل کر رہا ہوں؟ کیوں میں تیرے اوپر ایمان رکھ رہا ہوں؟ کیوں میں نے تیری خاطر لوگوں سے دشمنی مول لی ہے؟ کیوں میں صرف تیری عبادت کر رہا ہوں؟ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ تو حی ہے جو کہ مرنے والا. انت الحی الذی لا یموت, دیکھیے حی کا لفظ استعمال کیا, حی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام, اسی نام کی آپ کے سامنے شرح چل رہی ہے, وضاحت چل رہی ہے. تو حی ہے جو کہ بننے والا نہیں ہے. والجن والانس یموتون, جہاں تک جن اور انسان ہیں یہ سب کے سب مرنے والے ہیں. تو دنیا میں انسان بھروسہ کس کے اوپر کرتا ہے؟ انسانوں پر کرتا ہے, اپنے جیسے ان پر توکل کیے ہوئے ہوتا ہے, اور یہ سب کے سب مرنے والے ہیں, اور تو مرنے والا نہیں ہے, میرا توکل تیرے اوپر ہے. اس میں یہی بات, بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو جنوں پر بھی بھروسہ کر کے رکھتے ہیں, خاص کر کے جو عامل وغیرہ لوگ ہوتے ہیں وہ کس کے اوپر بھروسہ کر کے رکھتے ہیں؟ جنوں کے اوپر بھروسہ. تو انسانوں پر, اپنے جیسے انسانوں پر, جنوں پر جو کہ مرنے والے ہیں, ان کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں, اعتماد کر لیتے ہیں. اعتماد کس کے اوپر کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے تھا. یہ چیز نے, یہ حی کے نام ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حی ہے, اس نام کے تعلق سے یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں. دوسرا جو نام جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا درس کے, کہ الحی القیوم دونوں ساتھ میں جو قرآن میں آیا ہوا ہے, تو دوسرا نام قیوم ہے. قیوم میں قیومیت کی صفت ہے. قیومیت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اردو میں جب میں بولوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا. تو صرف ہم قیوم میں کس کی صفت ہے؟ قیومیت کی صفت ہے. قیومیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیومیت میں دو چیزیں آتی ہیں. کہتے ہیں القائم بنفس, ایک چیز کیا ہے؟ القائم بنفس ہی, اور دوسری چیز ہے المقیم لغیرہ. یہ دو صفتیں ہوتی ہیں. عربی میں کہتے ہیں القائم بنفس ہی, دوسری ہے المقیم لغیرہ. القائم بنفس ہی کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات خود قائم ہے, اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہے, اسے کہتے ہیں قائم بنفس ہی. اس قیوم کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ذات خود سے قائم ہے, خود سے کھڑی ہے, وہ کسی اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج نہیں ہے. اور مقیم لینا صحیح کا مطلب ہے کہ صرف خود ہی موجود نہیں ہے بلکہ دوسرے کو وجود بخشنے والی ہے, یعنی دوسرے کو وجود دینے والی ہے, سو کہ دوسرے کو قائم کرنے والی ہے. دوسرے جو موجود ہیں پہلے سے, ان کو ایسی چیزیں دینے والے جس کے ذریعے سے ان کی زندگی قائم رہے, اس کو کہتے ہیں مقیم ہے, وہ قائم کرنے والی ہے اور ساتھ میں خود قائم. تو دو چیزیں اس کے اندر ہیں, ایک پہلی چیز کیا ہے؟ القائم بنفسہ, اور دوسری چیز ہے المقیم لغیرہ. خود قائم ہے, اپنے قیام میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں اللہ تعالی, اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ قائم کر رکھا ہے. اگر دنیا میں کوئی چیز موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کرنے کی وجہ سے ہے. اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں. جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قیوم ہے, تو اس صفت قیومیت کی صفت ماننے کے ساتھ دو چیزیں لازمی طور پر ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقاضا. اس نام پر ایمان رکھنے کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا معنی سمجھنے کے بعد پہلے معنی سمجھنا ہوتا ہے. معنی کیا ہے قیوم کا؟ القائم بنفسہ المقیم لغیرہ, یعنی جو خود سے قائم ہے, اپنے قیام میں دوسرے کا محتاج نہیں ہے, اور دوسرے کو خود نے قائم کیے ہوئے, دوسری تمام چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں, اس کے بغیر کسی کی دنیا میں کوئی زندگی یا کوئی اس کا وجود نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا اس کا یہ ہوتا ہے, اس کو نام کو ماننے کے بعد, صفت کو ماننے کے بعد, کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے غنا کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے اور ہم بندے اس کے مقابلے میں محتاج ہیں. وہ غنی ہے اور ہم محتاج ہیں. وہ قائم بے نفس ہے, یعنی خود اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے, اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ہم اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ اس کے محتاج ہیں. جب تک وہ ہمارے لیے کسی طرح کی کوئی بھی چیز نازل نہیں فرماتا ہے, ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے. ہم اس کے محتاج ہیں لیکن وہ ہمارا محتاج نہیں. قرآن میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سورہ فاطر کی آیت ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء. قرآن کی آپ آیتیں پڑھتے جائیے, اس کے یہ تصور قائم کرنے کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کیوں کہ اے لوگوں انتم الفقراء الی اللہ, اس بات کو جان لو کہ تم لوگ محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی. فقیر ہو یعنی محتاج ہو, ضرورت تمہیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. میں تھوڑا عربی کو سامنے رکھ کر, عربی زبان کو سامنے رکھ کر یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے قرآن کی حکایت میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیش کیا ہے اور کیا کیا اس کے اندر معنی ہے. پہلے کہا گیا یا ایوہ الناس, کیا کہا گیا یا ایوہ الناس, جس کے اندر سارے لوگ آ جاتے, یعنی کوئی قید نہیں ہے. ایسا انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالی کے محتاج نہ ہو. کوئی انسان نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے کوئی انسان نہیں ہو سکتا. یہاں مسلم نان مسلم سے کہیں زیادہ اس میں کیا آتا ہے, رسول جو اللہ تعالی کے بہت قریبی بندے ہیں وہ بھی, اور ایک عام آدمی بھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے وہ بھی. یہ نعت میں سب آیا تھا. کوئی اللہ تعالیٰ کا بڑا سے بڑا ولی بھی اس میں داخل ہے, اور سب سے بڑا نافرمان جو اللہ تعالیٰ کا وہ بھی شامل ہے اس کے اندر. یا ایھا الناس, اے لوگوں, یعنی چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کا کتنا قریبی بندہ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی کس کا محتاج ہے, اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اور کوئی شخص اللہ کا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ وہ بھی اللہ کا محتاج ہے. سب کے سب اللہ کے منتظر. تو کہا گیا, کیا کہا گیا, یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگوں تم محتاج ہو. کس کے محتاج ہو؟ اللہ تعالیٰ کے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اسی کو ذہن میں رکھ کر کے. اب یہ ہم جو آپ سے کہہ رہے تھے کہ قائم میں نفس ہی وہ ہے اور بندے اس کے کیا ہیں, محتاج ہیں, یہ قیوم کے اندر یہ معنی ہوتا ہے. اگر آدمی اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگے؟ آپ خود سوچئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جس کو ہم بولتے رہتے ہیں بار بار اور پڑھتے بھی رہتے ہیں, اگر صحیح معنی میں اس کو سمجھ جائیں تو کیا کبھی ہو سکتا ہے کہ بندے اس طرح کی کوئی حرکت کریں؟ کیا کسی شخص کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جا کر کے کسی ولی سے, کسی اور سے کوئی چیز طلب کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسے معلوم ہے کہ چاہے آدمی کتنا ہی اونچے درجے میں پہنچ جائے پھر بھی کیا ہے, وہ محتاج ہے. سب کی سب لوگ محتاج ہیں, اور اس محتاجگی سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. یہاں تک کہ اولو العزم جو رسول ہیں وہ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں. سب کی سب اس میں شامل ہیں, سب کی سب اللہ کے محتاج ہیں. تو کبھی بھی ہو کسی محتاج کے بعد پاس بولیے نہیں جائے گا کچھ مانگنے کے لیے, بلکہ اس کے پاس جائے گا جو قائم بنفس ہی ہے, اور جو محتاج نہیں ہے, غنی ہے, حمید ہے, اس کے پاس جائے گا, ان کے پاس نہیں جائے گا. ایک مطلب ایک صاحب مذاق میں یہ بات کہتے ہیں, لیکن وہ بات بڑی اچھی ہے, میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کسی قبر کے پاس جا کر کے کچھ مانگنے اور دعا کرنے کے لیے معاملہ تھا, تو ان سے, حالانکہ وہ عام آدمی ہے لیکن دیکھیں کیا اس نے بات کہی تھی, وہ بات دیکھیے. ان سے کہا کہ جو ہے چلو بھائی وہاں جو ہے چلتے ہیں قبر کے پاس جو ہے دعا کر کے آئیں گے, ایک معاملہ تھا ان کا کچھ مسئلہ حل ہونے کا جو ہے. تو اس نے یہ بات کہی کہ ہم کسی مرے ہوئے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں جاتے. کیا کہا؟ مرے ہوئے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں جاتے. دنیا میں ایک معمولی جسم کے اندر کوئی بیماری آ جاتی ہے, علاج کے لیے جانا ہوتا ہے تو آدمی کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, جو بہت ہی اس کا ماہر ہو, یہ ہو, جانتا ہو, اس کے پاس جاتا ہے. جو آدمی مر چکا ہو اس کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے کیا؟ نہیں جاتا ہے. پھر تین چیزوں پہ کیسے اس کے پاس چلے جاتے ہیں علاج کے لیے؟ وہ بات اس نے بڑی اچھی کہی ہے. میں نے کہا آپ سے بات بہت اچھی, حالانکہ ایک عام آدمی اس نے اس کی زبان سے یہ بات نکلی, لیکن اس نے یہ بات کہی کیسے آپ اس کے پاس جا رہے ہیں اسے دعا کرنے کے لیے, وہ تو خود مر چکا ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, ارے بھروسہ کرنا ہے تو اس پر کرو جو کبھی مرنے والا نہیں ہے, اس پر بھروسہ کرو, توکل کرو. اس کے اوپر کیوں جا رہے ہو توکل کر کے, بھروسہ کر کے اس سے مانگنے کے لیے یا اس کے حوالے سے مانگنے کے لیے, وہاں پہ کیوں جاتے ہو؟ یہ تو پہلی بات میں نے آپ سے کیا کہا, پہلی بات جو آتی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس میں کہا گیا یا ایھا الناس, اے لوگو, جس میں سارے لوگ شامل ہیں. دوسرا کیا کہا گیا, انتم الفقراء, انتم الفقراء, جو عربی زبان تھوڑی سی ٹھیک ہے, ان کو میں آپ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, اگر یہ کہنا ہے کہ آپ محتاج ہیں تو عربی میں جملہ بنتا ہے اس کا انتم فقراء, انتم فقراء, علیہ السلام کے بغیر خبر کہتے ہیں عربی میں, اور خبر پہلے اسلام نہیں داخل کرتے ہیں, بیر الاسلام کے اس کو استعمال کرتے ہیں. اب کہتے ہیں الباب مفتوح, دروازہ کھلا ہے تو کیا کہتے ہیں, مفتوح, خبر ہوتی ہے اس کی. تو اس کے لحاظ سے کہنا چاہیے انتم فقراء, تم محتاج ہو, لیکن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انتم الفقراء, اس کے اندر معنی تاکید کا پیدا ہوتا ہے, اس کو حصر بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ حصر کا معنی ہوتا ہے کہ تم ہی لوگ محتاج ہو, سب قسم محتاج ہو. اس بات کو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تم سب قسم محتاج ہو, ضرورت مند ہو, اور تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو محتاج نہیں ہے. یہ تصور آتا ہے اس آیت کے ذریعے سے. موسیٰ علیہ السلام, قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے, یہ جب یہ گئے مدین کی طرف اور وہاں جا کر کے انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا تھا, ان دو جو ہے لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا. پانی پلانے کے بعد جب وہ چلی گئی تو وہ وہیں پر کھڑے ہو گئے ایک سائے میں, اور انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے, قرآن میں اس کا بیان کیا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہاں لفظ کیا استعمال کیا ہے, فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اے میرے رب جو بھی تو نے بھلائی میرے لیے نازل کی ہے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی فقیر کا لفظ کس نے استعمال کیا اپنے لیے, موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں محتاج ہوں. کیا پریشانی تھی ان کو, جو ایک نئی جگہ پہ گئے ہیں, وہاں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کہا کہ میں محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا, اللہ تعالیٰ پر توکل کیا, تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کے رہنے کا انتظام بھی کر دیا تھا, آپ جانتے ہیں. پھر ان کے رہنے کا انتظام انہیں کے گھر میں ہو گیا, جو دو بچیوں کے جو باپ تھے ان کے گھر میں ان کے رہنے کا انتظام کر دیا گیا. جب گھر سے نکلے تھے تو ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, پر انہوں نے یہ دعا, دعا میں یہی لفظ خاص استعمال کیا تھا فقیر کا, کہ میں فقیر ہوں اللہ اور تو دینے آ سکے, میں فقیر ہوں تیرے خیر کا. اس دعا کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. بلیہ میں کہہ رہا تھا انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کی سب محتاج ہو, یہ کہا گیا. اور تیسری بات جو اس میں غور کرنے کی وہ ہے, کہا اس کے بعد الی اللہ, محتاج کس کے ہیں, اللہ کے. ہوتا ہے انسان محتاج, ٹھیک ہے میں محتاج ہوں, لیکن میں کس کا محتاج ہوں؟ آدمی اپنے آپ کو دنیا میں کسی انسان کا محتاج بنا لیتا ہے. تو کبھی بھی ہم کسی انسان کے محتاج نہیں ہیں, لوگ ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں, بلکہ کس کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ہی ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر آگے کا واللہ هو الغنی الحمید, اس میں بھی اگر عربی زبان کے لیے سینٹینس بنانا ہو تو سینٹینس بنتا ہے واللہ غنی الحمید, واللہ غنی الحمید, لیکن کہا یہاں پر واللہ هو الغنی الحمید, اللہ ہی غنی ہے. غنی کہتے ہیں بے نیاز, جس کو کوئی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے, اور حمید جس کی تعریف کی گئی ہے, کسی کی تعریف کا وہ محتاج بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے, تنہا وہی غنی ہے, اور دنیا میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قریبی کیوں نہ ہو جائے, وہ سب کی سب کیا ہے, محتاج ہیں, کوئی اس میں سے غنی نہیں ہے. اس کا تقاضا کہ جب ہم یہ بات سمجھ گئے اچھی طرح سے کہ ہم سب کی سب محتاج ہیں, اور بے نیاز کون ہے, اللہ تعالیٰ, غنی کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. جب ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے تب اب اس کا اثر ہماری زندگی پہ کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں جب کبھی بھی کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگے, اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ ہماری زندگی میں اس کا اثر آتا ہے. اگر ہم کبھی بھی زندگی میں پریشان ہوئے تو اپنی پریشانی کے وقت میں ہمارا ہاتھ کس کی طرف اٹھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. کی پریشانی اس نے دیا ہے, اس پریشانی سے نجات دینے والا بھی کون ہے؟ وہی ہے. تو ہمارا ہاتھ اسی کے لیے طرف اٹھنا چاہیے. آپ فقیروں کو دیکھتے ہیں دنیا میں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں, ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے ہیں. ہاتھ پھیلا کر کے مانگنا اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کہتے جب تک آپ ہاتھ پھیلائیں گے نہیں ہم آپ کو دیں گے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سب قسم محتاج ہیں, اور بندہ جب اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی شرم بھی نہیں ہونی چاہیے, اور ہاتھ پھیلا کر کے مانگنا چاہیے, جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا جب بندہ اللہ سے ہاتھ پھیلا کر کے اسے دعائیں کرتا ہے. تو یہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے, یہ انسان کی زندگی میں اس کا اثر آتا ہے. زندگی میں یہ اثر آنا چاہیے. اگر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ الفاظ پڑھتے رہتے ہیں الحی القیوم, لیکن اس پر پورے طریقے سے ہمارے ذہن میں اس کا تصور نہیں آ پاتا ہے یا وہ شعور نہیں پیدا ہوتا ہے, اس لیے ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اس کا ایک تیسرا جو ہے اثر جو زندگی میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے, کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے, بڑے سے بڑا مالدار آدمی بھی اگر کوئی غریب آدمی اس کو دیکھتا ہے, فقیر آدمی اس کو دیکھتا ہے, تو اس کے دل میں بجائے تھے کہ حسد پیدا ہو, یہ تصور پیدا ہوگا, اس کا اثر زندگی میں یہ اثر پیدا ہوگا کہ اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے, کیونکہ سب فقیر ہیں, وہ بھی فقیر ہی ہے. اس فقیر کو دینے والا کون ہے؟ غنی ہے, اللہ تعالی ہے, اس نے اس کو دیا ہے. جب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے اسے دے رکھا ہے تو کبھی آدمی دوسرے پر حسد, اس کا اپنا کیا, تو اللہ نے اس کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا, اس کے پاس ہے, مجھے نہیں دیا, میرے پاس نہیں ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ کسی اور کی دی ہوئی چیز ہے, اس کا اپنا کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر حسد کریں گے؟ اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے, اپنا کوئی معاملہ نہیں ہے اس کا. تو آدمی کو دوسرے کے اوپر حسد بھی نہیں آتا ہے. چوتھا اثر جو اس کا ہماری زندگی پہ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا, جو چیز بھی دے رکھا ہے, کبھی اس کے اوپر وہ تکبر نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا اپنا کیا, وہ تو اللہ نے دے رکھا, وہ تو محتاج ہے. غنی تو اللہ تعالیٰ ہے, اور غنی وہ ہے تو دینے والا وہی ہے, وہ تو اس نے دے رکھا ہے, اس کو اس کا اپنا کیا ہے, اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرے گا, لیکن اس کے اوپر تکبر نہیں کرے گا کہ وہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے دیا ہے, میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ پانچواں اس کا چوتھا اثر ہوتا ہے. پانچویں بات اس کے اندر زندگی میں یہ آتی ہے کہ انسان بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی کبھی اپنے تقوی کا کوئی غرور پیدا نہیں کرتا, بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی. کیوں؟ اس کو توفیق اس نیکی کی اللہ نے دیا تھا, اور یہ رہے اس کے ذہن میں کہ اللہ تعالی اس کی اس نیکی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالی غنی ہے, محتاج یہ ہے, تو اس نیکی کی ضرورت کس کو ہے؟ اس کو اپنی, اس کی اپنی ذات کو ہے, اللہ تعالیٰ کو. اس کا کوئی فائدہ تھوڑی نہ پہنچا رہا ہے وہ کہ وہ اس کے اوپر اترائے کہ جو ہے میں نے یہ کیا. جب آدمی اپنے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کو اس کے اپنے ذات کے فائدے کے لیے کیا جانے والا کام, دوسروں کے سامنے تکبر یا اس پر فخر کا کوئی معاملہ آتا ہی نہیں ہے سرے سے. وہ کیوں کرے گا؟ وہ تو اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے, اپنے لیے کر رہا ہے, دوسرے کے اوپر احسان کا جت لائے گا. اسی لیے جو لوگ ایمان لا کر کے احسان جتلاتے تھے, نیک عمل کر کے کسی کے سامنے احسان جتلائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا الاذى. احسان جہاں جتلایا وہیں اس کا وہ سارا کی سارا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ لوگ میرے محتاج ہیں یا اللہ تعالیٰ میرا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج تو وہ خود ہے، وہ تو اللہ نے اس کو دے رکھا تھا، اور اللہ کی دی ہوئی چیز کو اس نے کہیں پر خرچ کیا ہے. اب اگر وہ شخص احسان جتلاتا ہے تو گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اصل احسان کرنے والا ہوں اور یہ محتاج ہے، جبکہ وہ بھی محتاج ہے، وہ بھی محتاج ہے، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دینے والا کوئی بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، کل رات کے درس میں بھی یہ بات آئی تھی، یا انا قاسم واللہ معطی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ میں صرف تقسیم کر رہا ہوں. دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہ تو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ صحیح تصور اس کے ذہن میں آتا ہے. اسی سلسلے میں ایک حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی، میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ گئے کہ اس بات کو ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی حدیث قدسی کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، اور نہ تم لوگ مجھے کبھی فائدہ پہنچا سکتے ہو. بندے نہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کا فائدہ اور ان کا نقصان کس کے لیے ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام الحی اور القیوم کے ذریعے سے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے. یہی نہیں کہ صرف ہم بلکہ دنیا کی ساری مخلوقات. یہ معنی ہوتا ہے مقیم لغیرہ کا، کہ دنیا کی یہ ساری مخلوقات، یہاں تک کہ عرش بھی، کرسی بھی، اور یہ آسمان بھی، زمین بھی، بڑی سے بڑی مخلوقات، یہ اللہ تعالیٰ کی سب کی سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں. اسی نے سب کو قائم کر رکھا ہے. قرآن میں یہ آیت جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو روک رکھا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے جیسے ہیں، جو ان کا نظام ہے اسی نظام کے ساتھ ان کو رہنا ہے، چلنا ہے، اس کے بغیر یہ قائم نہیں رہ سکتی. تو وہی مدبر ہے اس کائنات کا، مدبر کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے بات آئی تھی، اور وہی اس کائنات کو قائم کرنے والا ہے. ہر چیز اس کی ذات سے قائم ہے، اور وہ قائم بنفس ہی ہے، خود قائم ہے، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں الحی القیوم کے بارے میں. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات اور رہ گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس بات کو بیان کرنے کے بعد پھر آگے کے نام اور اس کے جو تقاضے ہیں ہماری زندگی میں، اس کا جو اثر آنا چاہیے، اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئے گی. لیکن تھوڑا دو چار منٹ ابھی جو ٹائم ہے، آپ چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم مجلس کو ختم کر دیں گے. جی، اللہ پر توکل اسباب کو اختیار کرتے ہوئے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اسباب بنائے ہیں، جس کام کے لیے بھی جو بھی سبب بنایا ہے، اس سبب کو اپناتے ہوئے اللہ پر توکل کیا جائے کہ اس سبب کے ذریعے سے ہمارا یہ کام ہوگا تو کس کے ذریعے سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہوگا. یعنی اگر آپ ایک دوا بیماری کے لیے بھی دوا کھاتے ہیں تو بھی ایک سبب ہے اس توکل کے ساتھ کہ اگر اس سے شفا ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ملے گی. ایسے ہی ہر کام کے ساتھ آپ اپنا جو ہے سلسلہ جوڑ لیجئے. جو بھی آپ کہیں سروس کرتے ہیں تو یہ سروس ہماری جو قائم ہے، یہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تک ہی قائم رہے گی. اللہ پر توکل جو ہے، کسی نہ باس پر توکل نہ کسی اور پر توکل. کس پر توکل؟ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تب تک ہماری یہ چیز قائم رہے گی. یہاں تک مثال جو لوگ اس کی پیش کرتے ہیں، غیر مسلم کا خاتون کا واقعہ ہے، صحیح واقعہ. جن صاحب کے پاس ہو جا کر کے معلوم کہ انہوں نے ڈائریکٹ مجھے بیان کیا ہے، اس لیے بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، کہا انہوں نے کہ وہ خاتون بہت پریشان تھی. ایک اچھی اس کے پاس سروس تھی اور اچھا پیسہ کماتی تھی وہ، لیکن اس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہا تھا کہ جو ہے یہ پرائیویٹ نوکری ہے، پتہ نہیں کب چلی جائے. کبھی اتنی اچھی نوکری ہے دوبارہ اتنی اچھی نوکری ملے گی, میں اتنی عادی ہو گئی ہوں اگر جو ہے اسے اچھی نہ ملے تو پھر میں کیسے زندہ رہوں گی. وہ ہمیشہ یہی سوچ کر کے پریشان رہتی تھی. وہ مختلف لوگوں کے پاس گئی, پنڈت کے پاس گئی, پادری کے پاس گئی, اور کوئی اس کو ایسا جواب نہیں مل سکا جس سے وہ مطمئن ہو سکے کہ جو ہے. تو بعد میں اس جس عالم سے بات اس نے کہی اس نے مجھے جو ہے بتایا کہ میرے پاس آئی تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی یہ بات ذہن میں بیٹھا لو, صرف اپنے دل میں بیٹھا لو کہ تمہاری نوکری جا سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ بات صرف ذہن میں بیٹھا لو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کیونکہ کہنے کے مطابق بعد میں اس نے اسی کو سوچا تو بالکل اس کو سکون مل گیا, کچھ بھی پریشانی نہیں تھی. بعد میں اسلام قبول کر لیا اس نے, اس نے میری بات اس نے اسلام قبول کر لیا اسی کو اسی بات پہ. تو مین کیا ہے؟ توکل اسی کو کہتے ہیں. توکل کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ پیر لے کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ کام ہو جائے گا, ویسا نہیں ہوتا. ہم دنیا کا سارا کام کرتے ہوئے سارے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے توکل کس کے اوپر رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر. کہ اگر یہ کام ہوگا ان اسباب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہمارے لاکھ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ نہیں چاہتا ہے تو کام نہیں ہوتا. تو ہر چیز کے بارے میں, زندگی کے ہر کام کے بارے میں یہی ہے, مکمل توکل اللہ کے اوپر کریں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے. اگر اس کے بعد کوئی چیز ہو جاتی ہے تو انسان کو صبر آتا ہے. میں نے وہی پہلے بتایا کیا بھائی یہ ہم نے تو کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا, صبر آ جاتا ہے اس کو. آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے زندگی میں, یہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بس کریں. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.